إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصليه ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعماءه القادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد بريته وصفوة خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعترته وأهل بيته والطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في العالمين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقویٰ دیتا ہوں کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا تقویٰ وہ سرمایہ ہے کہ اگر انسان کے پاس اس سرمایہ آ گیا تو اسے اللہ ہر مشکل سے نکال لیتا ہے ہر مشکل کا حل تقویٰ ہے تقویٰ یعنی اللہ کے واجبات پر عمل اور اس کے محرمات سے پرہیز یہ تقوی کا سب سے ادنا درجہ ہے کم از کم انسان کے اندر اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ جن چیزوں کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے اسے ترک نہ کرے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے کبھی اس کے قریب نہ جائے یہ صلاحیت انسان کے اندر ایک دن میں پیدا نہیں ہو جاتی یہ صلاحیت صرف چاہنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خداوند عالم نے ہمیں متقی بنانے کے لیے ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے اس سرمایے یہ تقویٰ سے ہمیں مالا مال کرنے کے لیے مختلف ترکیبیں کی ہیں مختلف راستے اپنائے ہیں کبھی قرآن نادل کیا کبھی ائمہ تاجر علیہ السلام کے ارشادات کے ذریعے مختلف طریقوں سے خدا نے یہ کوشش کی کہ ہم خدا نے یہ چاہا کہ ہم دولت تقویٰ سے مالا مال ہو جائیں ایک چیز جو ہمیں تقویٰ سے دور کرتی ہے وہ شیطانی سازشیں ہیں شیطان طاقت کے طور پر یا قوت کے طور پر یہاں موجود ہے اسے شکست دینا اسے ناکام بنانا ہماری ذمہ داریوں میں شامل اور یاد رکھیں کہ شیطان کا سارا زور سارا فوکس ہم پر ہے ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں شیطان کو دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں ہے چنانچہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن جندب کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا عبداللہ لقد نصب ابلیس حبائله فی دار الغرور یا عبداللہ آگاہ ہو جاؤ کہ اس پرفریب دنیا میں ابلیس نے اپنے جال جگہ جگہ بچھا رکھے ہیں فما يقصد فيها الا اولياءنا اس کا ٹارگیٹ اس کا نشانہ ہمارے چاہنے والوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے ما يقصد فيها الا اولياءنا ہمارے چاہنے والوں کے علاوہ کوئی اس کا اور ٹارگیٹ نہیں ہے لہذا اہل بیت کے چاہنے والوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے بڑی احتیاط کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے چلے وہ مغرور نہ ہو جائیں وہ دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم تو محب اہل بیت ہیں اب ہمارا شیطان کیا بگاڑ سکے گا یقیناً اگر ہم حب اہل بیت پہ قائم رہ گئے وہ ہمارا کچھ جو ہے بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن یہ ہوشیار رہے کہیں اس سرمایے ہی کو ہم سے نہ چھین لے۔ اس نے جگہ جگہ پر جال بچھا رکھا ہے، اس جال سے بچنے کے لیے کیا تدبیر کر سکتے ہیں؟ یہ اپنا جندب، حق علی کل مسلم یعرفنا، اے ابن جندب، ہر اس مسلمان پر جسے ہمارا عرفان حاصل ہے، ہر وہ مسلمان جو ہمیں پہچانتا ہے، ہر وہ مسلمان جو ہمارا چاہنے والا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، اَن يُعْرِضَ عَمَلَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسِهِ۔ اگر وہ شیطان کے جال سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اگر وہ شیطان کی سازشوں سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہترین راستہ ہے کہ شب و روز اپنے اعمال کا حساب کرتا رہے۔ فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسَهُ، فَيَكُونَ مُحَاسِبَ نَفْسِهِ، اس سے پہلے کہ خدا آخرت میں اس کا حساب لے، وہ خود اپنا حساب لے۔ جو انسان ہر روز اپنا حساب لیتا رہتا ہے، اپنے کاروبار کا حساب لیتا رہتا ہے، اسے پھر محاسب کے حساب کا خوف نہیں رہ جاتا، اس کا حساب صاف رہتا ہے، اس کا حساب پاک رہتا ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے نفس کو دیکھتے رہیں کہاں ہم راہ خدا سے بھٹکے ہیں۔ صبح شام اگر انسان جائزہ لیتا رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم سے کوئی واجب ترک ہو گیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہم سے کسی حرام کا ارتکاب ہو گیا ہے، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا، فوراً اسی وقت اس کی تلافی، نتیجے میں شیطانی سازشیں ناکام رہیں گی۔ انسان واجبات کو ترک کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہوں کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ واجبات کو ترک کرنا اور گناہوں کا ارتکاب، ان سب کی جڑ ہے دنیا سے لو لگانا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، حضور فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کے پیچھے حب دنیا کا پروانہ ہو۔ لہذا اسلامی تعلیمات، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے اہل بیت کی تعلیمات کی شکل میں ہو، کیونکہ اہل بیت عدل قرآن ہے، اہل بیت وہ ہے جو یہ جو ہے مساوی قرآن ہے، اور خود اہل بیت کیا جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ قرآنی تعلیمات ہی کی تفسیر ہے، کہ اہل بیت وہ شخصیتیں ہیں، وہ ہستیاں ہیں اہل بیت، جنہیں اللہ نے قرآن فہمی کا شعور عطا کیا ہے، جنہیں اللہ نے قرآن کی تفسیر اور تبیین کا حق اور ذمہ داری دی ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کا قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ قرآن دوسروں کے لیے بیان کریں، تشریح کریں قرآن کی۔ یہ پیغمبر کی ذمہ داری، یہی ذمہ داری پیغمبر کی ائمہ تحریر علیہ السلام کو ملی، کہ ان کا بھی کام، ان کا بھی ایک اہم کام، ایک اہم ذمہ داری قرآنی آیات کی تشریح اور تفسیر ہے۔ لہذا ائمہ جو کچھ بیان کرتے ہیں، وہ ان کا اپنے پاس سے کچھ نہیں ہوتا، قول ان کا ہے، حدیث ان کا ہے، کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ حدیثی حدیث و ابی، میں جو کچھ بھی کہتا ہوں میرا اپنا نہیں، جو کچھ میں نے اپنے بابا سے سنا وہی میں بیان کرتا ہوں، وہ حدیث و ابی حدیث و جدی، اور میرے بابا نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب کچھ وہی ہے جو ہمارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر جو کچھ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، پیغمبر جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ وحی ہے جو خدا کی طرف سے وحی ان پر ہوئی ہے، اپنی طرف سے تو پیغمبر کچھ بیان ہی نہیں کرتے۔ لہذا اگر ہم ائمہ تحریر کی کسی حدیث کو پیش کرتے ہیں تو حدیث یعنی قرآن، قرآن سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ ایک الگ سی چیز ہے، اور ایک لہذا ان کے اقوال میں تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں۔ سچی حدیث کو جھوٹی حدیث میں امتیاز دینے کا ذریعہ یہی تو ہے نا، کہ حدیث کو قرآن کے سامنے لا کے پیش کرو، اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے فضربو علی الجدار، سے دیوار پہ دے مارو، کیونکہ یہ ثبوت ہے کہ یہ حدیث قول معصوم ہے ہی نہیں، کیونکہ کبھی بھی امام کا قول۔ تو بہرحال چاہے قرآن کی تعلیمات کی شکل میں ہو یا اہل بیت کی تعلیمات کی شکل میں ہو، دونوں ہی تعلیمات میں ایک بہت اہم تعلیم یہ ہے، آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے عشق سے پرہیز۔
عشق دنیا، دلبستگی، آبادی دنیا کی، اور دنیا آباد کرنا اور ہے، دنیا سے دل لگا لینا، لو لگانا دنیا سے اور ہے. دنیا کو آباد کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. امیر المومنین سے زیادہ دنیا کو کون آباد کرے؟ کتنے باغات لگائے، کتنے کنویں کھودے، دنیا کو تو آبادی تو کر رہے تھے علیہ السلام. آبادی دنیا اور ہے، دنیا سے دلبستگی اور ہے، لو لگانا اور ہے. وہی علی جو دنیا کو اس قدر آباد کر رہے تھے، وہی علی کہتے ہیں غری غیری فقد طلقت کے ثلاث لا رجعۃ فی، جا 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 کسی اور کو دھوکا دینا، مجھے نہیں، میں تجھے تین طلاق دے چکا ہوں، میں اب یہ رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اتنا دنیا کا کام کیا، جو دنیا کی جو ہے سیاست پہ بھی تھا، جس نے دنیا میں حکومت بھی کی، جس نے دنیا میں حکومت بھی کی، جس نے باغات بھی لگائے، جس نے کنویں بھی کھودے، دنیا کی آبادی میں علی سب سے آگے ہیں، لیکن دنیا سے بیزاری میں بھی علی سب سے آگے ہیں. تو آبادی یہ دنیا اور ہے، اور دنیا سے عشق اور ہے. جس چیز سے منع کیا گیا ہے، جو خطاؤں کی جڑ ہے، جو خطاؤں کی بنیاد ہے، وہ عشق دنیا ہے. حب دنیا راسخ کل خطیہ، نہ کہ دنیا کو آباد کرنا، نہ کہ دنیا کو سنوارنا، دنیا کو سجانا. دنیا کو سنواریے، دنیا کو سجے، عشق نہیں ہے. عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اگر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جب اسے چھوڑنا پڑ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اگر دو چیزیں ہیں، یا یہ کرے یا یہ، تو جس چیز سے عشق ہوتا ہے اسے انسان اپنا لیتا ہے، جس سے عشق نہیں اسے چھوڑ دیتا ہے. جب کبھی دنیا آخرت سے ٹکرانے لگتی ہے، جب کبھی دنیا کی آبادی، دنیا کو سنوارنا آخرت سے یہ جو ہے متصادم ہونے لگتا ہے، تو جس سے عشق دنیا ہے وہ دنیا کو اپنا لیتا ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے. عمر صاحب تو واقعی سب کی نگاہوں میں ہے نا، ایسا تو نہیں تھا کہ عمر صاحب امام حسین کو پہچانتا نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ عمر صاحب جانتا نہیں تھا کہ کام برا ہے. سب سے پہلے خود اسی نے جو کہا ہے کہ ابن زیاد اس سے پیشکش کی تھی، تو اس خود عمر صاحب ہی نے کہا تھا اتنا برا کام میں کروں گا. لیکن جب دنیا ٹکرا گئی تو عشق دنیا نے اسے مجبور کر دیا کی پہلا تیر جو پھینکا ہے لشکر حسین کی طرف عمر سعد نے پھینکا ہے، اور فخر بھی کر رہا تھا، دنیا گواہ رہے، چھپا بھی نہیں رہا اس جرم پر. یہ بات تو یہ ہے، اس جرم پر فخر بھی ہے. جرم کو جرم سمجھتے ہوئے کیوں ایسا کیوں ہوا؟ وہ دنیا کی محبت. لہذا اسلامی تعلیمات میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کے اوپر اس چیز سے منع کیا گیا. دو تعلیم ہے، آخرت کس سے لو لگاؤ، دنیا سے لو مت لگاؤ. عشق اگر ہے تو آخرت سے، محبت اگر ہے تو آخرت سے. دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو آباد بھی کرتے ہیں، دنیا کو سنوارتے بھی ہیں، دنیا کو سجاتے بھی ہیں، گھر بھی بنائیں گے، گاڑی بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، بزنس بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ایک لمحے میں چھوڑنے کو تیار ہے. ایک لمحے میں حکم خدا اگر آ گیا. کچھ تھے صدر اسلام میں جب جہاد کا حکم آتا تھا کہ جنگ پہ جاؤ، اب ان کو پریشانی ہوتی تھی، ہمارا بزنس کیا ہوگا، ہمارا کاروبار کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا ہوں گے، ہمارا خاندان کیا ہوگا، ہمارا کنبہ کیا ہوگا. اس قلتوں میں لگا قرآن کی تعبیر ہے، زمین نے تمہیں بڑا جذب کر رکھا ہے، پکڑ رکھا ہے، تم اسے چھوڑ نہیں سکتے. پر ایک لمبی داستان ہے کہ کن کن لوگوں نے چھوڑا. جب حکم آ گیا کہ جو ہے مکہ چھوڑ دو، مسلمان ہیں، ہجرت کا حکم آ گیا، کچھ تو خوشی خوشی چلے گئے، کچھ نے وہاں جانے سے انکار کر دیا کہ ہم چلے جائیں گے تو ہمارا کاروبار کیا ہوگا، ہمارا بزنس کیا ہوگا، ہمارے باغات ہیں یہاں پر، کچھ کو قرضہ دیا ہوا ہے، کچھ کے پاس مال گیا ہے، ابھی پیسہ پلٹ کر کے نہیں آیا ہے، چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سب گیا. ہوتا تو یہی ہے نا، جب ہجرت ہوتی ہے، جب ہندوستان سے لوگ پاکستان گئے تھے ہجرت کر کے، تو کیا تھا، سب کچھ چھوڑ ہی کے تو گئے تھے نا، اس کو لے کے تو نہیں جا سکتے تھے. حکم ہو رہا ہے جاؤ یہاں سے، کہہ رہے جائیں کیسے، کچھ تھے سب چھوڑ کے چلے گئے، کچھ وہاں رہ گئے، کوئی بات نہیں ہم یہاں رہ جائیں گے، کیا ہے، اللہ اللہ بھی کرتے رہیں گے، نمازیں چھٹ کے نمازیں پڑھ لیں گے، کمرہ بند کر کے پڑھ لیں گے، تگئیے میں رہ کر کے پڑھ لیں گے. ہوتے 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 انجام یہ ہوا کہ جنگ بدر میں ان کو لے کر کے کفار آ گئے. لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور مارا بھی گیا. نہیں مارا بھی گیا. اور جب مارا گیا تو فرشتوں نے پوچھا بھی تم یہاں کہاں, جو لوگ قبض کر رہے آئے تھے تم یہاں کہاں, تمہیں تو ادھر ہونا چاہیے تھا. مرتے تو شہادت کی موت مرتے, نہ ہلاکت کی موت. تم نے جواب دیا کن نہ مصرفینا, ہم تو کب کیا کرتے, مجبوراً ہم کو لائے گا, آپ کو خوشی خوشی تو نہیں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجبوری, تم مکہ چھوڑ کے مدینہ نہیں آ سکتے تھے. الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین تنگ تھی, اللہ کی زمین میں گنجائش نہیں تھی, کیا تم اور کوئی جگہ ہی نہیں تھی اس کے علاوہ. جس چیز نے انہیں وہاں روک لیا تھا وہ دنیا سے محبت تھی, بزنس سے محبت, کاروبار سے عشق, دولت سے لگاؤ. منع یہ چیز ہے, یہ جڑ ہے. ہم اپنے کو اگر اس طرح سے آمادہ کر لیں, آج ہم سے کہا جائے چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے. بہترین بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, بہترین گاڑی میں رہ رہے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, رہیے, مبارک ہو آپ کو. لیکن دل سے قلبی طور پر اتنے مضبوط ہو کہ آج اگر آرڈر آ گیا, آج انشاءاللہ ہمارے امام کا یہ جو ہے ظہور ہو گیا. جمعہ کا دن بہرحال وہ دن ہے نا جس دن توقع کی جاتی ہے امام کے ظہور کی. زیارت امام کی آج کے دن کی بحث میں یہی ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن توقع ہو ہے آپ کے ظہور کی. انشاءاللہ وہ دن آج کا دن ہو. آج ہمیں امام طلب کر لیں, جی وہ ہماری جاب کا کیا ہوگا, ابھی تو چلے گئے تو ڈیزائن کیسے کریں, پھر اتنی اچھی جاب کیا پتا ملے نہ ملے, ابھی آپ آئے ہیں. نہیں, وہ تیاری ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی دروازہ تو بند کر لیں. امام کہہ رہے چلو تو چلو, اب دروازہ بھی بند کر دیں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے. اگر امام کا حکم اس طرح کہا گیا یہ تیاری ہونا چاہیے. خوب یہ اتنے آسانی سے نہیں ہوتا. حب دنیا کے بھی اسباب ہوتے ہیں. خام خواہ کسی کو کسی چیز سے عشق تو نہیں نہ ہو جاتا. عشق کے لیے کچھ ابتدائی مراحل ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس کی طرف دیکھے. آپ دیکھتے ہیں پھر عشق ہوتا ہے, پھر لگاؤ پیدا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرف دیکھو ہی نہیں جن کے بڑے بڑے محل ہیں, جن کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, ان کو محبت کی نگاہوں سے ادھر دیکھو ہی نہیں. دیکھیے دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے. جب ہم چلے جا رہے ہیں نگاہ پڑ رہی ہے, چلتے چلتے نظر پڑ جانا ایک الگ سی چیز ہے. ایک دفعہ اتنی ایک آ بھری دیکھیے زندگی ہے, ہماری زندگی دیکھیے, ان کے پاس کیا کیا ہے اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس بہترین گاڑی ہے, ان کے پاس بہترین بنگلہ ہے, ان کا کپڑا دیکھا تھا, شادی میں گئے شادی سے پلٹ کے آیا, کپڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے, زیوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کی گاڑی کا تذکرہ ہو رہا ہے, ان کے مکان کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرآن اس چیز سے منع کرتا ہے. اور یہ اس طرح کی محبت کو قرآن تقریباً کفر کے برابر قرار دیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جو ہم دیکھتے ہیں سورہ ابراہیم, سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ, وَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, وائے ان کافروں پر جن کے لیے شدید اور سخت عذاب ہے قیامت میں. کون ہیں یہ کافر؟ یہ عذاب شدید ان کے لیے کیوں فراہم ہو گیا؟ اس کی شرح دی ہے, الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ وہ افراد ہیں جو دنیا کو فوقیت دیتے ہیں آخرت پر, مال دنیا کو فوقیت دیتے ہیں حکم خدا پر. فلاں بزنس حرام ہے, آمدنی تو اچھی ہے اس میں, آمدنی تو اچھی ہے. پہلے تو بہانہ ہوتا ہے, وہ شرعی ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں, اچھا اگر یوں کرنے تو کیسا ہوگا. شروع شروع میں انسان فوراً حرام کو حرام سمجھ کے کام نہیں کرتا, پہلے حرام کو حلال بنانے کی کوشش کرتا ہے, تاویل کرے گا, توجیہ کرے گا. سودی کاروبار کر رہا ہے, کسی نہ کسی طرح سے گھما پھرا کر کے فقیر سے اس طرح سوال پوچھے گا کہ اوکے آئی جائے. حرام کا بزنس کر رہا ہے، حرام کا کاروبار کر رہا ہے، کوشش یہی ہے کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے. پھر ایک زمانہ ہوتا ہے کھلم کھلا حرام کرنے لگتا ہے، ارے چھوڑیے مولانا یہ باتیں ہیں، اس دنیا میں بغیر حرام یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کاروبار ہے سب. ہاں ہاں ہم شراب بیچتے ہیں، آپ کو کیا اعتراض؟ ہم بیچتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں، پہلے تو تعویل کرتا ہے، لیکن وہ بعد میں وہ مرحلہ آ جاتا ہے جہاں پر وہ تعویل کی ضرورت بھی نہیں پیش کرتا ہے. فرماتا ہے خداوند کہ ویل للکافر من عذاب شدید، ویل للکافرین من عذاب شدید، وائے وہ کافروں کے لیے عذاب شدید ہے ان کے لیے. وجہ ان کی پہچان کیا ہے، کون ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا سے اتنی محبت ہے ان کو، اتنا عشق ہے ان کو، اتنا لگاؤ ہے دنیا سے ان کو کہ یہ دنیا کو فوقیت دے دیتے ہیں آخرت پر. نماز کا وقت آ گیا، چلا گیا نماز قضا، کیا کریں، وہ چھٹی ہی نہیں ملتی ہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے گاہک آتا ہے گاہک جاتا ہے، گاہک آتا ہے گاہک جاتا ہے، ہمیں تو چھٹی ہی نہیں ملتی ہے. پیغمبر کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں سعد، ان کا نام سعد ہے، بڑے اچھے صحابی تھے، نماز میں ہمیشہ اول وقت پہلی صف میں ہوا کرتے تھے، مطلب تھے بڑے غریب، بہت غریب تھے یہ سعد، دولت دنیا سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اسلام اپنے لوگوں کو غریب بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہاں یہ بات ذہن میں رہے، اسلام یہ نہیں چاہتے کہ ہم پھٹے حالوں میں گھومتے رہے، پھٹیچر رہے، ذلیل رہے پوری دنیا میں، یہ اسلام نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے ماننے والوں کے پاس دولت رہے، جیبیں بھری ہو، مگر جیب بھری ہوئی جیب سے عشق نہ ہو، اگر کہیں جیب خالی کرنا پڑے تو ان کو تکلیف نہ ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگ ہمیں پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، بھوکھے رہیں، بدحال رہیں، جھوپڑوں میں پڑے رہیں، یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. جگہ جگہ اس کی جو ہے مخالفت کی ہے اسلام نے. اسلام یہ کہتا ہے کہ رہے تمہارے پاس، عشق نہ ہو، لگاؤ نہ ہو، چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں. پھر ساتھ تھے پیغمبر کے ہم صحابی، نماز جماعت میں سب سے آگے آگے، بہت مخلص، بڑے اچھے صحابی، پیغمبر ان کی غربت دیکھ کر کے افسوس ہوتا، دل کڑتا تھا پیغمبر کا، کیونکہ پیغمبر کو ہم سے جتنی ہمیں اپنے سے محبت ہے نا، پیغمبر کو ہم سے زیادہ ہم سے محبت ہے. عزیز علیہ حریص ما عنتم علیہ، پیغمبر کو بہت، ہمیں جب پیغمبر یہ جو ہے مصیبتوں میں دیکھتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے، وہ چاہے یہ جو ہے مالی مصیبت ہو اور چاہے تقوی کی مصیبت، تقوی کی مصیبت البتہ ہماری دنیا ویران ہو تب بھی پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، اور کہیں آخرت ویران ہو گئی ہے تو اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. سعد کو پریشانیوں میں دیکھ کر کے پیغمبر کو صدمہ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، خدا کی طرف سے جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی مالی حالت سدھر جائے؟ اس سے اچھی کیا بات ہے، جبریل نے 2 درہم لا کر کے دیا کہ یہ دے دیجیے سعد کو، جائیں کاروبار کریں، بزنس کریں. یہ درہم پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر نے سعد سے پوچھا، سعد کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ پوچھا آتا ہے تمہیں؟ رسول اللہ آتا تو ہے مگر کاروبار کے لیے کیپیٹل چاہیے، سرمایہ چاہیے، بغیر سرمایہ کے تو بزنس ہو نہیں سکتا، تم کہیے لو 2 درہم، جاؤ بزنس کرو، کاروبار کرو. ساتھ کاروبار تو آتا تھا، پیسہ نہیں تھا، پیسہ جو ملا تو جڑ گئے کاروبار میں، سامان جو خریدا بیچا، خریدا بیچا، خریدا بیچا، 2 درہم سے 3 درہم، 4 درہم، 5 درہم، 10 درہم، پیسہ ان کا بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. انہوں نے مسجد ہی کے پاس ایک جو ہے دکان بھی خرید لی. اب بہرحال جب کاروبار شروع کیا تو وہ سعد جو نماز میں اذان سے 10 منٹ پہلے ہی آ جایا کرتے تھے، پہلی صف میں نظر آتے تھے، اب رفتہ رفتہ یہ ہونے کہ جب بلال نے اذان دینا شروع کیا تب وہ آتے تھے، مصروفیت کاروبار کی بڑھی. پھر یہ ہو گیا کہ اذان ختم ہو گئی، رسول اللہ نے تکبیر کہہ دی، تب وہ شامل ہوئے نماز میں. پھر یہ ہوا کہ یا اللہ کہہ کر کے شامل ہونے لگے. پھر یہ ہوا کہ دوسری رکعت میں، پھر تیسری رکعت میں، پھر چوتھی رکعت میں، پھر آنا ہی چھوڑ دیا، نماز میں آنا ہی چھوڑ دیا. اب پیغمبر کو تکلیف ہوئی. یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، بزنس مقدم ہو گیا، اور نماز مؤخر ہو گئی. ایک دن بلایا سعد کو, سعد کیا بات ہے بھائی, تم نماز میں نظر نہیں آتے اب. اور یا رسول اللہ اس میں کیا ہے, دل تو بڑا کہتا ہے مگر بہرحال ہوتا ایسا ہے کہ ایک گاہک آیا ہوا ہے, اس کو ہم نے سامان یا دیا ہے یا اس سے دیا ہے, یا اس سے پیسہ لینا باقی ہے یا اسے پیسہ دینا باقی ہے, بلال لو اللہ اکبر اذان دینے لگتے ہیں. اب جو اذان دینے لگے تو ہم کیا کریں بتائیے, کسی مسلمان سے ہم نے مال خریدا ہے پیسہ نہ دیں اسے چھوڑ کے چلے آئیں, یا ہم نے کسی کو دیا ہے اپنے سرمایہ میں آگ لگا دیں, اپنے سرمایہ میں آگ لگا دیں. بس رسول اللہ یہی سے مصروفیت ہے, انشاءاللہ کوشش کریں کہ حاضر ہوتے رہیں گے. بہت تکلیف ہوئی پہ ہم, بہت تکلیف ہوئی پہ ہم, عرض کیا کہ جب ان کو یہ جو غربت کے عالم میں دیکھتے تھے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی, اس وقت پیسوں کی غربت تھی, اب پیغمبر کو اس سے تکلیف ہونے لگی. یہ تو آخرت کی غربت ہے, دنیا کی غربت تو چند دنوں کی ہے, کٹ جائے گی بہرحال, گزر جائے گی. وہ جو محلوں میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر جاتی ہے, جھوپڑوں میں رہتے ہیں ان کی بھی گزر ہی جاتی ہے, سب کی گزر جاتی ہے. ہر اچھا اتفاقا ہر انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے رہتے ہیں, کبھی پیسے کی فراوانی, کبھی پیسے کی کمی, تو گزر تو ہر حال میں جاتی ہے. لیکن اگر فقر آخرت اگر ہے, اگر آخرت میں جیب خالی ہے, وہ تو گزرنے والی نہیں ہے, کیونکہ وہ زندگی دو دن کی زندگی نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی. یہاں کی زندگی میں اگر نہیں ہے تو مانگوں گے تو صدقہ خیرات خمس زکات کچھ نہ کچھ, تو پڑوسی رشتے دار کہیں نہ کہیں سے گزر بسر, یہ جو ہے ویلفیئر گورنمنٹ کا کچھ نہ کچھ گزر بسر تو ہو ہی جاتی ہے. مگر وہاں اگر ہاتھ خالی ہے, وہاں اگر جیب خالی ہے, تو وہاں تو کوئی دینے والا نہیں, وہاں تو کوئی دینے والا نہیں. جو کچھ یہاں سے لے کر کے گئے ہیں بس وہی ہے, کل نفس بما کسبت رہینہ, قرآن کا واضح اعلان ہے, لیس للانسان الا ما سعى, یہ قرآن کا تو واضح اعلان ہے. پیغمبر کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے, جتنی تکلیف پہلے ہوتی تھی اس سے زیادہ اب تکلیف ہے. پیغمبر محزون بیٹھے ہیں, مغموم بیٹھے ہیں, اتنا اچھا صحابی اس طرح کیسا ہو گیا. جبرائیل آئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے, سعد ہاتھ سے چلا گیا, یا رسول اللہ چاہتے ہیں دوبارہ پلٹ آئے وہی پہلی والی حالت. کہاں جبرائیل, اب یہیں سے تصور دنیا کیا ہے اسلام کا یہیں سے واضح ہوتا ہے, کہ وہ دنیا بیکار ہے, وہ دولت بیکار ہے, جو ہمیں آخرت سے بیگانا کر دے. وہ دولت بیکار ہے, وہ دنیا کی آبادی بیکار ہے, جو ہمیں خدا سے بیگانا کر دے, جو ہمیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روک دے, جو ہمیں واجبات الہیہ کو جو ہے بجا لانے سے روک دے, جو ہمیں گناہوں کی وادیوں میں ڈھکیل دے. وہ دنیا کس کام کی, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. رسول اللہ حکم خدا ہے, ان سے کہیں یہ سعد سے وہ آپ کا تو درہم واپس کر دیں. اب پیغمبر سعد تو آ نہیں رہے, پیغمبر خود گئے آپ کی دکان پہ, پیغمبر خود گئے دکان پہ, نظر پڑی, ہاں یار آج رسول اللہ ہی آئی ہے, یہ تشریف رکھیے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آج کے دربار میں ہم کہیں کہ رسول اللہ کیا چاہیے, ٹھنڈا چاہیے گرم؟ رسول اللہ نے کہا نہ ٹھنڈا نہ گرم, ہمارے دو درہم تو یاد ہے. تو ہاں 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 یاد ہے جی, دو کیا, 200 درہم ہم دینے کو تیار ہیں, نہیں دو بھی چاہیے ہمیں. وہ 2 درہم واپس لیا, 2 درہم کا واپس ہونا تھا کہ وہ کاروبار میں جو فائدے پہ فائدہ ہو رہا تھا اس پہ گھاٹا ہونا شروع ہو گیا. صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی ہوشیاری تھی, یہ ان کی چالاکی تھی, ان کی زیرکی تھی, یہ ان کا یہ جو ہے مینجمنٹ تھا جس کے بنا پہ فائدہ ہو رہا تھا, یہ بھول گئے تھے کہ لطف خدا بھی تھا اس کے اندر, لطف خدا کو بھول گئے تھے, یہ بھول گئے تھے کہ جو کچھ ہے سب اسی کا آتا ہے, اسی کی دین ہے, جس عقل پر تم ناز کر رہے ہو وہ بھی اسی کا تحفہ ہے. ایک اشارہ ہو جائے تو گئے سب کچھ, 2 درہم واپس ہے, دوبارہ پلٹ گئے ساتھ اپنی اصلی حالت میں. تو اسے قرآن کہتا ہے یہ چیز نہ پیدا ہونے پائے کہ یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ. اگر یہ آ گیا تو ویل للکافرین من عذاب شدید، پھر وہی عذاب جو ان کے لیے ہے وہی عذاب ہمارے انتظار میں ہے. کیونکہ جب انسان شروع میں ایک گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے 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 ایک وہ زمانہ بھی آ جاتا ہے، ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. گناہوں کا اثر ہے، رفتہ رفتہ انسان آیات الہیہ کا انکار کرنے لگتا ہے. لہذا قرآن کی پوری تاکید یہ ہے کہ ان لوگوں کی طرف نظر بھی نہ کرے. ایک آیت پڑھ کر کے پہلے خطبے کو تمام کرتا ہوں، جہاں قرآن منع کر رہا ہے ہمیں، اللہ خطاب پیغمبر کو ہے، آپ ایسا نہ کہیں، پیغمبر تو ایسے نہیں تھے. یا تعانی وسمعی یا جارے، عربی زبان کا قاعدہ ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کا پڑوسی سنیں، در سے کہہ رہے ہیں تاکہ جو ہے دیوار سنیں. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقا. اے میرے حبیب، ان کو ہم نے دنیا کی دولتیں عطا کی ہیں، دنیا کی رونق چکا چوند ان کے یہاں پائی جاتی ہے، بہترین گاڑی، بہترین بنگلہ، فلاں، ان کی دولت کی طرف آپ نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. ایک دفعہ نظر پڑ جانا اور ہے، میں عرض کیا سر راہے چلتے چلتے بہت ساری چیزیں نظر آتے، گاڑی جا رہے ہیں مجھے تو نہیں رہے، یہ بھی نہیں جہاں گاڑی آئی وہاں آنکھ بند کیا، جہاں گاڑی کسی کی دیکھا آنکھ بند کیا، ایسا کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. آنکھیں تو کھلی رہیں گی، نگاہیں پڑ رہی ہیں، نظر پڑ رہی ہے. نظر پڑنا اور نظر ڈالنا دونوں میں فرق ہے. نظر ڈالنا اور کیسی نظر ڈال رہے ہیں، نظر ایسی ڈالنا جو ہمارے اوپر اثر کرے، آہیں بھرنے لگے، ان کی گاڑی دیکھو، ان کا بنگلہ دیکھو، ساری نعمتیں تو اللہ نے انہیں کو دے رکھی ہیں، افسوس کر رہے ہیں، کیسے افسوس مند رہے ہیں. اس سے منع کیا، لا تمدن عینیک، اپنی نگاہیں ان پر بٹا لیے جن کو ہم نے یہ دولت عطا کی ہے. البتہ یہ دولت ان کے لیے دولت نہیں، یہ تو امتحان ہے. اصل رزق یہ نہیں ہے جو دنیا میں ہے، اصل رزق وہ ہے جو آخرت میں پروردگار نے فراہم کر رکھا ہے. ورزق رب کا خیر وابقا، تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. یہ تو امتحان ہے، بعض جگہوں پہ یہ عذاب تعبیر کیا گیا ہے، انشاءاللہ وقت نہیں ہے، اگلے جمعے میں اس کو واضح کروں گا کہ مال دنیا کو اللہ نے عذاب قرار دیا ہے، کہیں پر مال دنیا کو امتحان. امتحان میں کیا ہوتا ہے، امتحان میں اصل چیز یہ دیکھی جاتی ہے فیل ہوئے کہ پاس ہوئے. جب طالب علم ایگزام ہال میں لکھ رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، اس کی نگاہ سے واہ 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 واہ، اس پیپر، جس کاغذ پر یہ سوال بن گیا کتنا اچھا کاغذ ہے، دیکھو تو اسی کو دیکھتا رہتا ہے، بیٹھ کے لکھتا ہے، جواب دیتا ہے. وہ چاہے سڑے کاغذ پر آئے، چاہے اچھے کاغذ پر آئے، پرنٹنگ اچھی ہو، پرنٹنگ خراب ہو، اس سے اس باتوں سے مطلب نہیں ہوتا ہے. اسے تو یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے سوالوں کا جواب صحیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، امتحان میں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے. دولت کو خدا نے امتحان قرار دیا، اس امتحان میں پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں. امتحان کا پرچہ چھوٹا ہے یا بڑا کیا فرق پڑتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے اسے ہمارے لیے، کس کاپی پہ ہم لکھ رہے ہیں، کس قلم سے لکھ رہے ہیں، آپ قلم ہی دیکھ رہے ہیں، یہ کس کمپنی کا بنا ہوا قلم ہے، کبھی ایسا ہوا ہے امتحان حال میں، وہ 2 روپے کے قلم سے لکھیں چاہے 100 روپے کے قلم سے لکھیں، اصل چیز ہے کہ آپ لکھ کے آ رہے ہیں. تو یہ دولت جو خود خدا نے دیا ہے یہ امتحان ہے، اس کی طرف نگاہ، کیونکہ ان کو دیکھتے رہیں گے تو حسرت پیدا ہوگی، خواہش پیدا ہوگی، حوث پیدا ہوگی. حوث جب ہوگی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، جب نکلیں گے تو پھر آہستہ آہستہ حلال اور حرام کا فرق بھی انسان بھول جائے گا. لہذا اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں. وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو میں اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا. امید ہے کہ اس ہفتے کی باتیں اس ہفتے تک ذہن میں آپ کے محفوظ رہیں گی تاکہ بس میں یہ جو ہے مربوط کر سکوں. خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. ہم دنیا کو آباد تو کریں مگر دنیا سے لو نہ. ہم زیادہ سے زیادہ دولت تو کمائیں لیکن دولت کو آخرت پر فوقیت نہ دیں. واسطہ ہے محمد و آل محمد کو. ہم سب کی گناہوں کو خدا معاف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسمي ونستغفره ونتوكل عليه. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستفرقين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين والهداة المهديين وحماة المستضعفين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات. أما بعد أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله. اے بندگان خدا آپ کو اور اپنے نفس کو دعوت تقوی دیتا ہوں کہ تقوی ہی ہر عبادت کا مقصد ہے. تقوی ہی اس ماہ رمضان کا محور و مرکز ہے. ماہ رمضان کی تاریخیں پورا مہینہ مختلف واقعات مختلف حادثات سے بھرا ہوا ہے. کچھ خوشی کے مواقع ہیں کچھ غم کے مواقع ہیں. جتنی مناسبتیں جتنے واقعات اس مہینے میں واقع ہوئے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں ہیں. رمضان کی پہلی تاریخ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے ولی عہدی کا دن ہے. جس دن امام کو یہ جو ہے ولی عہد بنایا گیا وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی. رمضان کی تیسری تاریخ وہ تاریخ ہے جب جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا. کہ جب روم کی حکومت کو یہ خبر مل گئی تھی کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے اندر ہمت بڑھی اور وہ مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہوئے. ادھر سے پیغمبر اپنا لشکر لے کر کے چلے. لیکن جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ پیغمبر نہ صرف یہ کہ دنیا سے نہیں گئے ہیں بلکہ لشکر میں خود بنفس نفیس موجود ہیں, ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ جنگ لڑے بغیر میدان سے بھاگ گئے. تین ہی ماہ رمضان وہ تاریخ ہے جس دن عالم تشیع کے جلیل القدر عالم شیخ مفید کا انتقال ہوا ہے. شیخ مفید کا انتقال سن 413 ہجری، 3 ماہ رمضان۔ شیخ مفید کی عظمت اور اہمیت کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے کہ حضرت حجت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے 3 خط لکھے ہیں، اور خط میں جب خطاب کرتے ہیں الاخ السدید والولی الرشید الشیخ المفید، اخ السدید میرا مضبوط بھائی، امام جسے بھائی کہہ دیں بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، ان کا تعلق یہ جو ہے سادات سے بھی نہیں ہے، شیخ ہیں۔ امام جسے ولی، یہ جو ہے رشید کہہ دیں، ہدایت یافتہ ولی، ولی کا لقب امام دے رہے ہیں، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ بہرحال 3 ماہ رمضان سن 413 ہجری میں شیخ مفید کا انتقال ہوا۔ 200 کتابوں کے مصنف تھے شیخ مفید، 200 کتابوں کے۔ تیسری ہی ماہ رمضان، بلکہ چوتھی ماہ رمضان، پہلی ماہ رمضان کو امام رضا کو جو ہے ولی عہد بنایا گیا، اور چوتھی ماہ رمضان کو لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور آپ کے نام کا سکہ ڈالا گیا، ماہ رمضان کی چوتھی تاریخ۔ ساتویں ماہ رمضان جو آج کا دن ہے، انہی شیخ مفید کی جو ہے روایت کے مطابق آج جناب ابو طالب کی وفات کا دن ہے۔ ایک روایت ہے 26 ماہ رجب کی، یہ جو حضرت قادہ کی بھی ایک روایت ہے، لیکن شیخ مفید نے جس روایت کو انتخاب کیا ہے وہ ہے 7 ماہ رجب، جی 7 ماہ رمضان آج کے دن، اتفاق آج 7ویں ماہ رمضان ہے، آج کا وہ دن ہے جس دن محسن اسلام جناب ابو طالب نے آنکھیں بند کی، جس دن رسول خدا پہ سرپرست ہو گئے، کئی دن تک رسول خدا گھر سے باہر نہیں نکلے، جناب ابو طالب کی وفات کی بات، پوری زندگی جناب ابو طالب نے صرف کر دی نصرت اسلام، کوئی بھی ایسا موقع نہ پڑا جہاں نصرت اسلام کی ضرورت ہو اور ابو طالب پیچھے ہٹ گئے۔ مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کرنا ہے، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، دشمن جب حضرت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں فولادی دیوار بن کر کے ابو طالب آ گئے، بستر پر اگر اپنے بچوں کو لٹالنا ہے قربان کرنا، پوری تاریخ ہے جناب ابو طالب کی۔ یہ اور بات ہے کہ وہی محسن اسلام جس نے اسلام کو حیات دی، جس نے اسلام کو زندگی دی، آج اسی کو کفر کے لقب سے نوازا جائے۔ بڑا اچھا شاعر کہتا ہے، اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام، اچھا کافر تھا کہ بیٹوں کو سکھایا اسلام، ایسا کافر تھا کہ جب انتقال ہوا ہے تو پیغمبر کی آنکھوں سے ہنسو جاگی، تشییع جنازہ میں سب سے آگے آگے پیغمبر ہے، جملہ کہتے جا رہے ہیں اچھا اچھا خدا آپ پر رحم نازل کرے، آپ پر خدا رحمت کرے، آپ نے حق ادا کر دیا نصرت کا، جس کے جنازے میں پیغمبر شریک ہے، جس کو قبر تک پہنچانے میں پیغمبر شریک ہے، جس کے لیے پیغمبر یہ جملہ کہیں، جس کے غم میں پیغمبر کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، جس کے انتقال کے بعد پیغمبر نے اب مکے میں رہنا گوارا نہ کیا کیونکہ وہ سہارا ختم ہو گیا، وہ چھت اٹھ گئی جس کے سائے میں پیغمبر زندگی بسر کر رہے تھے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہی نصرت اسلام کا جذبہ عنایت فرمائے جس کی بنیاد جناب ابو طالب نے ڈالی تھی۔ بار الہ ہم سب کو اسلام کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کے توفیق عنایت فرمائے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں دولت تقویٰ سے مالا مال کر، بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.